بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 نومبر 2015، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ نوح کے پہلے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة معارج کے بعد ترتیب مصحف میں سورہ نوح ہے، یعنی یہ سورت اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر اور رسول حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، ان کے نام پر ہے، اور انشاءاللہ اب ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہے. قرآن مجید میں دو مرتبہ یہ بات آئی ہے، دو مقامات پر، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسولوں کا ذکر اس قرآن مجید میں کیا ہے، رسولوں کا اور نبیوں کا، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی انبیاء اور رسل کی تعداد بہت زیادہ ہے. چنانچہ ایک حدیث کے مطابق 100,000 سے زائد انبیاء اور 300 سے زائد رسول جو ہیں وہ مبعوث ہوئے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں سب کے نام بھی ملا کر ہم جمع بھی کریں تو 20-22 سے زیادہ نہیں بنتے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. جتنے ہی رسول ہیں اے نبی، ہم ان کا ذکر آپ کو سنا چکے ہیں، ان کے قصے، ان کے احوال، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کے قصے اور جن کی تفصیلات ہم نے بیان نہیں کی ہیں. تو ایک اصولی بات تو یہ ہے. اور پھر جن رسولوں کا ذکر آیا، رسولوں کا اور انبیاء کا، ان میں سے بعض کے نام پر ہی بعض صورتیں جو ہیں وہ منسوب کی گئی ہیں. اور یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ قرآن مجید میں صورتوں کے نام جو ہیں صرف تعارف کے لیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اس پوری صورت کا موضوع جو ہے اس کو وہ بیان کر رہا ہو وہ نام. کہیں کہیں ایسا بھی ہوا ہے، جیسے سورت قیامہ، یہ سورت 29 پارے کی ہے، ہم پڑھ بھی چکے ہیں، یہ پوری سورت جو ہے وہ قیامت ہی کے ذکر پر مشتمل ہے. کچھ صورتیں اور بھی اس طرح کی آپ کو مل جائیں گی، لیکن اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کے اندر بے شمار بڑے اہم مضامین آئے ہیں، لیکن اس کا عنوان ایسا تجویز کر دیا گیا پہچان کے لیے کہ جس کا ان اصل موضوعات سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا سورہ بقرہ ڈھائی پارے پر محیط سورت ہے، اور ایک اعتبار سے یہ قرآن مجید کی چوٹی بھی قرار دی گئی ہے، ذروۃ السلام. دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، ایمانیات کے حوالے سے کون سا مضمون اور کون سا جو ہے وہ موضوع ہے جو اس پہ ڈسکس نہیں ہوا شریعت کے حوالے سے؟ لیکن عنوان کیا رکھا گیا؟ البقرہ، گائے. بنی اسرائیل کے ذکر میں ایک جگہ البقرہ کا ذکر آیا، وہاں پر ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، اسی کو اس سورت کا گویا کی پہچان بنا دیا گیا، جبکہ گائے جو ہے وہ موضوع نہیں ہے اس سورت کا، اس کا صرف ذکر آیا ہے. تو یہ ہے سورتوں کے حوالے سے چند باتیں سامنے رہنی چاہیے. چنانچہ جن رسولوں کے ناموں پر بھی سورتیں ہیں، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورہ ابراہیم 14 پارے میں ہے، اور اس میں 2 رکوعوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 1.5 رکوع میں تقریبا. اسی طریقے سے سورہ یونس بھی ہے ایک قرآن مجید میں، سورہ ہود بھی ہے، اور ان میں اور نبی اور رسولوں کا ذکر بھی ہے، لیکن نام جو ہے ایک سورت کا سورہ یونس ہے، ایک سورت ہود ہے. اس میں تمام جو 6 رسول ہیں جن کی قوموں پر عذاب آیا، جن کا ذکر بار بار قرآن کرتا ہے، دونوں سورتوں میں ان کا ذکر موجود ہے. اولو العزم من الرسل، 5 رسولوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ان میں سے 5 ہیں جو اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی چوٹی کے رسولوں میں سے 5، اور ان میں گنے جاتے ہیں عام طور پر قرآن مجید ہی کے بعض حوالوں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ان میں سے بھی حضرت نوح پر یہ پوری سورت ایک موجود ہے، اور یہ وہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا کہ یہاں بھی جو سورت ہے پوری سورت اسی عنوان کے گرد ہے. سورہ ابراہیم ہے، لیکن اس میں حضرت ابراہیم سے متعلق 1.5 رکوع ہے، باقی سورت کے اندر اور مضامین موجود ہیں. سورہ ہود ہے، اس میں حضرت ہود کا ذکر ہے، لیکن اور بے شمار رسولوں کا بھی ہے، اور بہت سے جو ہیں وہ توحید کے مباحث ہیں، بڑی مفصل سورت ہے. سورہ یونس ہے، وہ بھی ایک تفصیل تقریباً 5 پارے پر مشتمل سورت ہے، اور اس میں بہت سارے مضامین ہیں. حضرت یونس کا ذکر چند آیات میں آیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام سے بھی ایک سورت ہے، 26 پارے میں سورہ محمد. لیکن ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن مجید میں تو کوئی سورت نہیں ہے شاید کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی نے کسی اعتبار سے نہ آیا ہو. اور قرآن مجید تو خود، جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ہیں بڑے پیارے، جب پوچھا گیا کہ ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کسی موقع پر کچھ صحابہ آئے تھے، پوچھا ام المومنین کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں فرمائیے، جواب نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کی سیرت قرآن ہی تو ہے. مکی دور کے حالات، اس کے بعد مدنی دور کے حالات، غزوات، اور کون سی صورت ہے جس میں حضور سے بار بار خطاب کر کے رہنمائی نہ دی گئی ہو مسلمانوں کو، لیکن خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے؟ تو وہ تو پورے قرآن مجید کے اندر ہی آپ کا ذکر موجود ہے، لیکن ایک سورت بھی ہے سورہ محمد، اس میں آپ کا ذکر آیا ہے بالکل آغاز سورت میں، چنانچہ اس کا نام سورہ محمد رکھا گیا. لیکن اس میں منافقین کا تذکرہ بھی ہے، اور بہت سے اہم موضوعات بھی ہیں، جنت دوزخ کا ذکر بھی ہے. لیکن ایک سورت کو جو ایک ہی نبی رسول کے نام پر ہے، اور وہ پوری سورت انہی کے گرد گھوم رہی ہے، وہ یہ سورہ نوح ہے. یہ واحد سورت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے سورت نہیں ہے، لیکن آپ کا ذکر بقیہ تمام رسولوں کے مقابلے میں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف رکھ دیجئے، بقیہ سب کے مقابلے میں سب سے زیادہ تفصیل سے حالات زندگی اور آپ کا ذکر آیا ہے حضرت موسیٰ کا. سورۃ طٰہٰ جو ہے وہ 8 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس میں سے 5 رکوع حضرت موسیٰ کے حالات پر ہیں. سورۃ قصص وہ بھی 8 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس میں بھی 5 رکوع جو ہیں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے حالات پر. لیکن آپ کے نام سے کوئی الگ سورت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے بھی کوئی سورت نہیں ہے، البتہ ان کی والدہ کے نام پر سورت موجود ہے، سورہ مریم 16 پارے میں. تو بہرحال یہ ہے، میں نے ذکر کر دیا کہ جن سورتوں کے نام کسی نبی یا رسول کے نام پر ہیں ان میں سے یہ ہے. اور یہ سورت اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ شروع سے آخر تک سارا ذکر ہی حضرت نوح علیہ السلام کا ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو تیزی سے پڑھیں گے. حضرت نوح کے واقعات بہت جگہوں پر آئے ہیں. دعوت کے میدان میں ان کا ایک منفرد مقام تھا. ہر رسول نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ دعوت کا کام کیا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کام 950 برس تک کیا، اور یہ واحد وہ رسول ہیں جن کے لیے تعین کے ساتھ قرآن نے کہا کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اپنی قوم میں وہ رہے اور دعوت کا کام کرتے رہے 1000 برس مائنس 50 ایئرس، 50 سال کم 1000، یعنی 950. یہ ان کا خاص معاملہ تھا. ابھی پچھلی سورت میں ہم نے دیکھا تھا سورہ معارج، اس کا آغاز اور اختتام ایک ہی مضمون پر ہوا. یہ لوگ کہتے ہیں وہ عذاب کب آئے گا؟ آپ ڈرا رہے ہیں کہ پچھلی قوموں پر عذاب آیا، تو وہ آئے گا کب؟ قیامت کب آئے گی؟ اب اس قسم کے سوالات پوچھے جاتے تھے سمجھنے کے لیے نہیں، ڈھٹائی کے انداز. اگر وہ آنا ہے تو کیوں نہیں آ جاتا؟ یہ ڈٹائی ہے انتہا درجے. اچھا، یہ تو تھا کفار اور مشرکین کا جو ہے طرز عمل. مسلمانوں کے دل میں بھی یہ بات آتی تھی کہ یہ مخالفت کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ فکرے بھی چست کرتے ہیں، آپ کو ایزا دیتے ہیں ہر اعتبار سے، لیکن عذاب نہیں آ رہا. اب اس پس منظر میں سورہ معارج کا یہ مضمون تھا. اب اس پس منظر میں آگے سورہ نوح آ رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی تو ہیں جو ساری عمر اور 950 برس تک دعوت کا کام کرتے رہے، تب جا کے عذاب آیا تھا قوم پر. یعنی مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم بے صبر مت ہونا، اس کام میں رسولوں نے کیسی کیسی جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں اور عظیمت کی کیسی کیسی مثالیں قائم کی، اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام بالکل منفرد ہیں. اتنے طویل عرصے تک دعوت کا کام کرنا. چنانچہ فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف. اَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہم نے بھیجا سے مراد کیا ہے؟ ہم نے نمائندہ بنا کر بھیجا. رسول کون ہے؟ جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اس کا نمائندہ ہے. رسالت اور نبوت میں بھی ایک گریڈ کا فرق ہے. نبوت ابتدائی درجہ ہے، نبیوں پر بھی وحی آتی تھی اور وہ بھی ایک مصلح کے طور پر، ایک مجدد کے طور پر اصلاح کا کام کرتے تھے معاشرے میں اور لوگوں کو پیغام دیتے تھے. اور رسول جو بھی مبعوث ہوئے ہیں وہ اللہ کے باقاعدہ نمائندے کے طور پر، اور اس کے ساتھ ہی دھمکی دی جاتی تھی کہ اگر رسول کی بات نہیں مانو گے تو دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. یہ انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، یہ رسولوں کے ساتھ مخصوص تھا. جیسے ایک کسی بہت بڑی ریاست کا آتھورائز ایک نمائندہ آتا ہے، وہ اتھارٹی کے ساتھ آتے تھے اور کہتے تھے میری بات مانو، میں اللہ کی طرف سے ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، نہیں تو تم پر عذاب آئے گا. چنانچہ رسولوں کا معاملہ یہ ہوا کہ جب ان کی قوموں نے انکار کیا اور آخری حد سے گزر گئے، اور دعوت کا حق ادا ہو گیا پھر بھی قوم نہیں مانی، گنتی کے چند افراد ایمان لے آئے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ دورہ ترجمہ قرآن آپ نے یہاں سنا ہوگا، رمضان میں اکثر ساتھیوں نے بار بار قرآن مجید ان رسولوں کا، ان کی قوموں کا ذکر کرتا ہے، انجام کیا ہوا؟ رسول اور ان کے ساتھ جو چند ساتھی ایمان لے آئے تھے انہیں بتا دیا گیا تھا کہ فلاں وقت عذاب آ جائے گا، تم وہاں سے نکل جانا، وہ بچا دیے گئے، اور پوری قوم پر ایسا عذاب مسدد کیا گیا کہ کوئی ایک متنفس بھی باقی نہیں بچا. یہ ہے عذاب ہلاکت یا عذاب استیصال اسے کہتے ہیں، ایسا عذاب کہ جو جڑ کو ختم کر دے قوم کی، جڑ کاٹ دینے والا عذاب. تو ہم نے بھیجا تھا اپنے رسول کو، اپنے نمائندے کو، نوح علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، انا ارسلنا نوحا الى قومه، اور رسول اپنی قوم کی طرف معین ہوتا تھا، ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم، کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آ جائے ان پر وہ بہت دردناک عذاب. قال يا قوم اني لكم نذير مبين، حضرت نوح نے دعوت دی جو مشن دیا گیا تھا، اور اپنی قوم سے یہ کہا کہ دیکھو میں ہوں تمہاری طرف، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا نمائندہ ہوں، نذیر مبین، اور میرے ذمے ہے صاف صاف خبردار کر دینا. یہ حقائق ہے کائنات کے، اللہ رب ہے، مالک ہے، دنیا کو اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے آزمائش کے لیے، اور پھر موت کے بعد دوبارہ جو ہے اٹھائے جاؤ گے، اور پھر وہ اصل میں اصل زندگی تب شروع ہوگی، کون کامیاب کون ناکام. میں تو تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر ایمان نہ لائے اور اللہ کی بھیجی ہوئی ان تعلیمات پر عمل نہ کیا جو رسول بتا رہا ہے، تو پھر آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی تم پر عذاب آئے گا. میں صاف صاف خبردار کرنے، وارن کرنے آیا ہوں، بعد میں نہ کہنا کہ خبر نہیں ہوئی. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اور یہ کہ بندگی کرو اللہ کی اور اس کا تقوی اختیار کرو، اس کے احکامات پر چلو، تقوی کے تقاضوں کو پورا کرو. واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میں چونکہ نمائندہ ہوں میں تمہیں بتاؤں گا کہ عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کا حق کیسے ادا کرنا ہے، تقوی کے تقاضے کیا ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے. مجھے رب نے اتھارٹی بنا کر بھیجا ہے، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ ہی کا فرمان ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، لہذا میری بات ماننی پڑے گی، نہیں مانو گے تو انجام بھگتو گے. اب جب بھی رسولوں نے یہ دعوت دی ہے تو سب سے پہلے مخالفت میں اٹھتے تھے قوم کے سردار، انہیں نظر آتا تھا کہ ہم نے جو پورا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، یہ مشرکانہ سیٹ اپ ہے، یہ بت پرستی کا نظام ہے، اور اس سے مراعات جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے، ساری کھیر ہم کھا رہے ہوتے ہیں، اور اگر یہ دین حق آ گیا تو پھر ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں رہے گی، ہمارا مقام تو پھر وہ عوام میں سے ہوگا، اس وقت تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں بن کر لیڈر اور سردار. لہذا مخالفت سب سے پہلے قوم کے سرداروں کی طرف سے ہوتی ہے. قال الملأ الذين كفروا من قومي، بار بار قرآن میں آیا، جب بھی رسول نے دعوت دی قوم کے سرداروں نے جواب دیا مخالفت پر، آگے پیش پیش وہ ہوتے تھے، عوام ان کے پیچھے چلتے تھے، کیونکہ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ اپنا عقیدہ بدل گیا، یہ سارا نظام غلط ہے. جہاں پر شرک ہوتا ہے وہاں پر جو ریونیو سسٹم ہوتا ہے وہ اس شرک یا نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے مفادات جو ہیں ایک طبقہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، انہیں پتہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ نظام ختم ہو گیا، قانون دینے والا تو اللہ ہے، انسانوں کے لیے مساوات ہے، تو ہماری سرداری، ہماری چودراہٹ تو ختم ہوئی، اب تو یہ جو رسول آئے ہیں ان کو ماننا پڑے گا، اور ان کو سربراہی کا مقام دینا ہوگا کہ جو کچھ یہ کہیں ان کے اس کے پیچھے چلو اور اسی کو فالو کرو، ہماری حیثیت ختم ہوتی ہے. لہذا وہ سب سے آگے بڑھ کر مخالف کرتے تھے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، میری دعوت کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کے بندے بنو، بندگی صرف اللہ کی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم، اگر تم اس رستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. جو سابقہ کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں، جرم ہوئے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے رہے ہو، اللہ کے ساتھ بھی کرتے رہے ہو شرک کر کے، وہ سب معاف کر دے گا اگر تم میری اس دعوت پر ایمان لے آؤ. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ تمہیں مہلت دے گا ایک وقت معین تک کے لیے. یعنی ہر شخص کے لیے ایک وقت طے ہے، اس دنیا میں اس نے کتنا عرصہ رہنا ہے، یہاں کتنا فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے رخصت ہوگا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جو اللہ کا طے شدہ وقت ہے، جو ہر شخص کے لیے ایک اجل اللہ نے معین کر دی ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو اس کو کوئی مؤخر نہیں کر سکتا، اس میں کوئی ڈھیل نہیں پیدا کی جا سکتی. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم ان حقیقتوں کو سمجھو اور ان کو مانو. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، حضرت نوح علیہ السلام فریاد کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، بلایا ہے دین توحید کی طرف، اللہ اور آخرت اور رسولوں پر ایمان کی طرف، حق بات کی طرف. لیلا ونہارا، رات دن میں اس کام میں لگا ہوا ہوں، دعوت کے کام. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن ان کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا مگر نفور کا، نفرت کا اور فرار کا. یعنی جتنی زیادہ میں دعوت دے رہا ہوں اتنا ہی یہ بدک رہے ہیں، الٹا اثر ہو رہا ہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں دین توحید کی جانب، اور تب میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ اس دعوت کو قبول کرو، لتغفر لہم، تاکہ اے پروردگار تو انہیں بخش دے، ان کی مغفرت ہو جائے. جعلوا اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، یہ بات سننے کو بھی تیار نہیں. واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے جو ہیں اپنے اوپر لپیٹتے ہیں، یہ خاص طور پر سرداران قریش، ہر دور میں رہا ہے کہ جو بڑے بڑے سردار ہیں، چودھری ہیں، تو وہ اپنے اچھے لباس کے اوپر ایک بڑی بہت ہی نفیس قسم کی چادر بھی جو ہے وہ لپیٹا کرتے تھے. تو گویا یہ ہے کہ شان استغنا ہے، ساری بات سن کر اور بہت ہی گویا کہ بے توجہی کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، اپنی چادر لپیٹی اور چل پڑے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ گویا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا اس کے اندر ان کے طرز عمل کا. واسر وستقبر استقدارا، اور انہوں نے گھمنڈ اور تکبر سے کام لیا، اور غرور اور گھمنڈ کیا انہوں نے، بہت بڑا گھمنڈ، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات کے آگے اپنی بات، اور اس کے آگے غرور اور تکبر کا یہ اظہار کہ بات بھی نہیں سننی اور بے اعتنائی کے ساتھ جو ہے چادر لپیٹ کے چل پڑنا. تم میں انی دعوت ہوں جہارا، اور پھر میں نے ان کو، اپنی قوم کو، برملا دعوت دی ہے کھلے لفظوں میں. تم میں انی اعلنت لہم، اور پھر میں نے ان کو کھول کر سنائی ہے بات، ساری بات، جو پیغام اوپر سے آیا اللہ کی طرف سے وہ کھول کر سنایا. وہ اسررت لہم اسرارا، اور میں نے چھپ کر بھی کہا ان سے، چپکے چپکے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ مجمع عام میں دعوت دینا، سب کو مخاطب کرنا، ایک ایک سے الگ 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 اس سے جا کر پرسنل ملاقات کر کے، جیسے اسی کے لیے ایک میسج ہے، اب سمجھانا، ہر طریقہ میں نے اختیار کیا. فقل تو استغفر ربکم، یہاں پر یہ دو الفاظ آئے ہیں، اس سے پہلے آئے وہ اصر وستقبر استقبارا، جو چودھری تھے بڑے بڑے سردار، وہ اسرار کا لفظ وہاں پر آیا، یعنی اپنی بات پر اڑنا گھمنڈ کے ساتھ. یہ سواد سے جو اصرار ہوتا ہے، اصرار سواد جس میں آتا ہے، مصر ہونا، کسی بات پر جم جانا. دوسرا لفظ بھی یہاں پر آیا وہ اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یہ لفظ وہی ہے جو والد محترم، بانی محترم کا نام اسرار ہے، خفیہ انداز سے کوئی بات کسی تک پہنچانا، چھپا کر کہنا، تنہائی میں کہنا، تو یہ سین سے ہے اسراق کے لفظ، وہ سواد سے ہے. تو بہرحال یہ دونوں الفاظ یہاں پر کمپیریزن آ گئے، اور چونکہ نام بھی ایسا ہے کہ آپ کی توجہ ہوئی ہوگی تو میں نے اس کی وضاحت کر دی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، یعنی ایمان لاؤ، اور ایمان کے نتیجے میں سابقہ تمام گناہ اللہ بخش دے گا، کتنا غفور ہے، رحیم ہے. تو آؤ ایمان لاؤ تاکہ تمہارا رب تمہیں بخش دے. انہ کان غفارا، وہ بہت ہی بخشنے والا ہے، غفار ہے، انتہائی بخشنے والا. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ایک اوہد پہاڑ جتنے بھی کسی کو گناہوں کا ڈھیر ہو لیکن سچی توبہ کرے گا تو اللہ معاف کر دے. کتنے ہی گناہ ہو، سچی توبہ، بالکل کلین سلیٹ ہو جائے گا پیچھے، یہ اس کی غفاری ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ چھوڑ دے گا آسمان کو تم پر برستا ہوا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، دنیا میں بھی تمہیں خوشحالی عطا کرے گا. آؤ تو صحیح سستے پر. اور خاص طور پر رسولوں کو نظام بھی دیا جاتا ہے اور ان کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ ان عادل بینکم، اور یہ کہ ان اقیم الدین، کہ وہ اس دین کو، اس نظام کو قائم کریں جو عدل و قسط کی بنیاد پر ہے، انصاف والا نظام، پورا ریاست کا نظام، معاشی نظام خاص طور پر. اس کے نتیجے میں خوشحالی بھی آتی ہے، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہے. ابھی وہ سود والی بحث چل رہی ہے آج کل، الحمدللہ ہم نے تحریک شروع کی ہے، اور بھی دینی جماعتیں جو ہیں ان کی توجہ ہوئی ہے اس طرف، یہ اللہ کا خاص شکر ہے. کہ منکرات میں ایک بہت بڑا منکر ہے جو آج ہمارے اس جسد ملی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے بدقسمتی سے. اس میں کل پرسوں بیان آیا تھا ہمارے صدر صاحب کا، ممنون صاحب کا، اس بیان کے تو اگرچہ کچھ تردید انہوں نے کی ہے کسی انداز سے، کہ انہوں نے کہا کہ علماء کو چاہیے کہ وہ ذرا جو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے جو معاملات ہیں، اس میں جو ہاؤس بلڈنگ کے لیے جو قرضے سود پر دیے جاتے ہیں، اس میں کچھ وہ نرمی سے کام لیں اور اس کے اندر کوئی گنجائش نکالیں. اگرچہ اب اس کی تردید بھی آئی ہے، وہ کسی اور انداز سے ان کی طرف سے ایک بیان آیا کہ یہ اصل میں انہوں نے ایسی بات نہیں کی تھی، بلکہ ایک ممتاز اسلامی مفکر ڈاکٹر حمید اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس بارے میں ایسی رائے رکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ عوام کو آپ ریلیف دینا چاہ رہے ہیں، اب اس کے لیے اس سود کو جائز قرار دے دو، کوئی گنجائش نکالو اس کی. اور بھائی یہ نظام کو جب آپ واقعتاً دین حق کے مطابق لے آئیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے دین حق دیا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اس کو میزان بھی کہا گیا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. دین حق کیا ہے؟ وہ نظام ہے پورا ریاست کا جو معاشی نظام ہوگا، جب آپ اس کو قائم کریں گے تو اس کے نتیجے میں خوشحالی اور برکات کا ظہور ہوگا. یہ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہوں پر آیا. حل تو وہ ہے سن، لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں، سود نہیں چھوڑنا، البتہ اس میں سے کسی طرح سے گنجائشیں نکالو، عوام کو کچھ جو ہے اس کے لیے حرام کا فتویٰ جو ہے اس میں کچھ نرمی پیدا کرو. بڑا خیال ہے آپ کو عوام کا. تو اصل تو عوام کی بھلائی اس میں ہے کہ اللہ کا دین یہاں قائم ہو. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس ایمان لے آؤ، وہ چونکہ رسول ہیں اور رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف دعوت نہیں دیتا، وہ اللہ کے دین کو قائم کرتا ہے. اگر یہ قوم میری ایمان لے آئے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا یسر السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان کو تم پر چھوڑ دے گا برستا ہوا، یعنی خوب برکت ہوگی، چھاجوں پانی بہے گا جو ہے یہ نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا اور بڑھائے گا، تم میں اضافہ کرے گا مال اور اولاد. مال یعنی دنیاوی خوشحالی بھی تمہیں عطا کرے گا، اولاد کے ذریعے بھی تمہیں برکت دے گا. آؤ تو صحیح رستے پر. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات، اور یہاں پر اس مقام پر جنت کا لفظ جو ہے وہ اپنے اس لٹرل سنس میں، جنت کا مطلب باغ، دنیا میں خوشحالی کا یہ بھی ہے کہ باغات ہوں، یہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اس جنت کا ذکر نہیں ہو رہا جو اخروی جنت ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، دوسرے لفظوں میں دنیا ہی تمہارے لیے جنت بن جائے گی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے یہاں پر نہریں نکالے گا، پانی کا انتظام ہوگا، اریگیشن ہوگی، یعنی وہ سارے اسباب جو اس وقت دنیا میں خوشحالی اور ترقی کے ہوتے ہیں اور جن سے عوام فائدہ اٹھا سکے، پوری قوم فائدہ اٹھا سکے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. اور اصل وعدہ تو وہ ہے آخرت کا، لیکن دنیا میں بھی یہ برکت ہوگی اگر اللہ کے دین کو قائم کیا جائے. یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ آ رہا ہے، اس لیے میں واضح طور پر اس کو، یہاں پر وقت کم ہے کہ میں اور مقامات کا حوالہ دوں، سورہ مائدہ میں بڑی تفصیل سے آیا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ سے امید نہیں رکھتے وقار کی، عظمت کی، بڑائی کی. اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، سب اس کے ہاتھ میں، اور وہ اپنے جو فرما بردار ہیں، جو اس کے وفادار بندے ہیں، جو اس کے دین کو قائم کرنے والے ہیں، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی یہ ساری فراوانی ان کو عطا کرے گا. تم آؤ صحیح راستے پر. وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے کتنے مرحلوں سے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، یعنی تم کہتے ہو کہ آخرت بھی نہیں ہے اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں قیامت وغیرہ وہ نہیں آئے گی، تو ذرا غور کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طریقے سے مرحلہ وار پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد جو ہے وہ نطفے سے جو ہے وہ رحم مادر میں کن کن مراحل سے گزرتا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، کتنے مراحل سے وہ گزر کر پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، تمہیں آخرت کا یقین نہیں ہے. یہی بات آگے آ رہی ہے مزید وضاحت کے ساتھ. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، یا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی نے تو پیدا کیے ہیں سات آسمان تہ برتہ. وجعل القمر فیہن نورا، اور اللہ نے چاند کو اس میں رکھا ہے ایک اجالے کے طور پر، نور کے طور پر. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو بھی اللہ ہی نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور وہ ایک جلتا ہوا چراغ ہے. چاند کے بارے میں کہا ہے وہ نور ہے، اور نور عام طور پر ہے ایک ٹھنڈی روشنی کے لیے آتا ہے، اور سراج یہ ہے وہ جس کے اندر ایندھن سے جو ہے وہ توانائی پیدا کی جا رہی ہے، اس کے اندر حرارت کا مفہوم ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی لیے سب پیدا کیا ہے، پورا انتظام رکھا ہے. اور آج کی سائنس جتنا جانتی ہے کہ اس زمین کے اوپر جو انسانی زندگی ممکن ہوئی ہے، چھان پھٹک کر دیکھ رہے ہیں کسی اور پلانٹ میں کہیں اور ملے، اس زمین پر اگر ہم زندہ ہیں تو اس میں کتنا ہماری زندگی کے حوالے سے سورج کا کیا کردار ہے اور چاند کا کیا کردار ہے، ہر ایک کا اپنا رول ہے، اور وہ رول نہ ہو تو یہاں پر لائف پاسبل ہی نہیں ہے. یہ صرف یہ اپنا پلانٹ ہی نہیں ہے جس کے اندر ساری خصوصیات ہیں کہ اس میں لائف پاسبل ہو، اس میں سورج کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، اس میں چاند کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. یہ تو چیزیں اتنی واضح ہو چکی ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور انسان کو یہاں رکھا ہے آزمائش کے لیے، کچھ عرصہ اس کو گزارنا تھا اور گزارنا ہے، اور پھر یہاں سے چلے بھی جانا ہے. یہ سب مانتے ہیں، جو نہیں مانے گا وہ اس کی عقل کا دوسرے ماتم کریں گے، لیکن وہی سمجھنے کی بات ہے. اس رب نے کس لیے پیدا کیا، اور پھر ایک اور عالم بھی ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا. یہ ہے سارا استدلال جو انبیاء کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، دیکھو اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا جیسے کہ اگایا جاتا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر کن کن مراحل سے گزارا ہے. ثم یعیدکم فیہا، اور پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹا دے گا، یہ جسد تمہارا پھر پیوند خاک ہو جائے گا، یہی رہ جائے گا. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر وہ برآمد کرے گا تمہیں دوبارہ اثر نو. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہے جس نے کہ بنایا ہی زمین کو تمہارے لیے بچھونا، ہموار بنا دیا، اور اسی میں تمہارے لیے تمہاری ضرورت کا سارا سامان بھی رکھ دیا. لِتَسْلُقُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو اس کے کشادہ راستوں میں. سورہ ملک میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، ہم نے تمہارے لیے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بالکل پست کر دیا ہے. اور ضرور کا لفظ آتا ہے ہم، وہ ایک بہت ہی سدھایا ہوا جانور، کوئی اونٹنی، کہ جو ریزسٹ نہ کرے، جیسے آپ کو جدھر لے جانا چاہیں چل پڑے، فرما بردار. تو زمین بھی فرما بردار ہے، ہم زمین کو چاہے جس طریقے چاہے استعمال کریں، جیسے چاہے اس میں رستے نکالیں، جیسے چاہے اس کو مکان کھڑا کر دیں، جیسے چاہے اس کو کھود کے بیسمنٹ بنا دیں، یہ ہمیں کہیں رکاوٹ نہیں ڈال رہی. اللہ نے اس زمین کو انسان کے تابع کر دیا ہے، اور اسی میں سے رستے بھی نکالے ہیں. پہلے زمانے میں ویلیز میں سفر ہوتے تھے، دو طرف پہاڑ ہیں اور ویلی، یہ ویلی جو ہے فلاں مقام تک جا رہی ہے، یہ ویلی فلاں مقام پر لے جائے گی، سڑکوں کا تعین، راستوں کا تعین ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت کی اللہ نے اسی زمین میں رکھی ہیں، اور انسان اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، یہ ریزسٹ نہیں کرتی آگے سے. تو اللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمہارے لیے بالکل ہموار کر دیا ہے، بچھا دیا ہے. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس میں چلو پھرو اس کے کشادہ راستوں میں. اب یہاں پر ایک رکو مکمل ہوا، اور اب دوسرا رکو ہے، میرا خیال تھا سورت کا مکمل ہم مطالعہ کر سکیں گے، انشاءاللہ دوسرے رکو کا مطالعہ آئندہ ہوگا. چند باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ جو فرانس کا واقعہ ہوا، پیرس کا، اس کے بعد اب مسلمانوں پر سختیاں بہت بڑھ گئیں، پہلے بھی تھی مزید بڑھ گئیں. اور سوئٹزرلینڈ میں اب یہ قانون بنا ہے کہ جو خاتون، مسلمان خاتون، چہرے پر نقاب ڈالے گی اس کے لیے 6,500 پاؤنڈ اس کو فائن ہوگا، برہنہ پھرنے پر کوئی قدغن نہیں ہے، وہ جرم نہیں ہے. ہاں، اپنے آپ کو، چہرے کو چھپانا، اور یہ ستر و حجاب کی تعلیمات صرف اسلام میں نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تھی، یہودیوں کے ہاں بھی یہی تعلیمات تھیں جو اصل ہیں، انبیاء کی تعلیمات تو ایک ہی رہی ہیں، عیسائیوں کے یہاں بھی تھیں، اور ایک زمانے میں عیسائی خواتین بھی جو ہیں وہ نقاب لیا کرتی تھی. لیکن بہرحال اب یہ ہے، چونکہ اب یہ صرف مسلمان ہی رہ گئے ہیں جو کسی حد تک اس پر ہے، یہودیوں نے یہودیت کو خیر آباد کہہ دیا، عیسائیوں نے عیسائیت کو خیر آباد کہہ دیا، اب وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک دجالی تہذیب کا حصہ ہے، شیطان کے پوجا کرنے والے ہیں، شیطان کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں. بہرحال یہ ہے جو اب قافلہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے. اسی طرح فلسطینیوں پر جو اسرائیل کے مظالم ہیں، ان کے حوالے سے گوگلز اور فیس بک ان سے احتجاج کیا اسرائیل نے، اور انہیں کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی جو اس طرح کی خبریں ہیں جو اسرائیل کے مظالم ہیں، انہیں سینسر کیا کریں. ہم تو نہیں رکیں گے ان پر مظالم کرنے سے، لیکن تم لوگ جو ہے وہ اس کو زیادہ پبلسائز مت کرو. اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس دنیا کے اندر امام کی حیثیت وہی رکھتے ہیں، وہ یہود ہیں جو پوری دنیا کو گورن کر رہے ہیں، پوری دنیا کو جس سمت میں چاہتے ہیں لے جاتے ہیں. بہرحال یہ ہے جو میں اس کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہود و نصارہ کا یہ جو ظلم اور ستم اور بے انصافی ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے. ایک طرف آزادی کی بات، اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے شکنجہ اس طریقے سے تنگ ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک سزا ہے اس امت پر جو ہم نے اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری کی. 56-57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے. میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری امت مجرم ہے آج، لیکن سب سے بڑے مجرم دو ہیں. ایک، آج کی دنیا میں عرب ورلڈ جن کی زبان میں قرآن ہے اور انہوں نے اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری کی ہے. کسی عرب ورلڈ کے اندر، کسی عرب ممالک کے اندر، ملک کے اندر اللہ کا دین قائم نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے تھے دوسرے، اور وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ سزا بھی سب سے زیادہ ان کو ملنی ہے، جو جتنا بڑا مجرم ہے اتنی ہی سزا اس کو ملنے والی. چنانچہ عربوں پر اب آپ دیکھ رہے ہیں جو شام اور یہ عراق، یہ سارا علاقہ جو ہے مشرق وسطی، یہ تیسری عالمی جنگ کی اب لپیٹ میں ہے، اس کے پورے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. اور جنگ یہاں ہوگی تو سب نقصان کس کا ہوگا اصل میں؟ اور شدید اندیشہ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز بھی یہاں استعمال ہوں. بہرحال، اور اس کی خبریں ہیں احادیث میں، اتنے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوں گی، اتنے بڑے پیمانے پر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. 100 میں سے 1 شخص بچے گا، بعض احادیث میں ہے. پرندہ اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اسے اور نیچے لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، اور وہ اتر کے زمین پر اترنے کی اس کو جگہ نہیں ملے گی. اور نمبر 2 پر وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانان پاکستان بڑے مجرم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی تائید سے معجزانہ طور پر یہ پاکستان کے نام سے یہ خطہ عطا کیا، اور اس میں انہیں جو ہے وہ تمکن عطا کیا، اور انہوں نے جو ناشکری اور بے وفائی کی انتہا کی ہے دین کے معاملے میں، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اسلام قائم نہیں ہے. ہمارے سیاسی جو ہیں دینی جماعتیں وہ رٹ لگا رکھتی ہیں کہ جی پاکستان کا اسلام آئین اسلامی ہے، دستور اسلامی ہے، دستور اسلامی ہے. دستور اسلامی ہے، ہاں اس میں اسلام موجود ہے، اس میں اسلام کے خلاف شکے بھی ہیں، اس میں قابل اصلاح چیزیں بھی ہیں. سوال یہ کہ اسلام نافذ کہاں ہے؟ نافذ تو قطعاً نہیں ہے. آج بھی انگریز کے 1893 کے بنائے ہوئے قانون جو ہیں، قوانین، انہی پر پورا ملک چل رہا ہے، پورا حکومت نظام. ہم اتنے وفادار ہیں اس نظام کے، اور اللہ اور رسول کا دین قدموں تلے. ہم اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، بلکہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جنگ تو ہم نے مول لے رکھی ہے، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہرحال، تو ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسری طرف یہ جو اب مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں ایک خیر بھی برآمد ہوتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اویئرنیس پہلے سے زیادہ آئی ہے اسلام کے حوالے سے. بالکل سوئے پڑے تھے، اب جاگے ہیں، دین کی طرف توجہ بھی ہوئی ہے. اگرچہ ابھی وہ پرسنٹیج بہت کم ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں کافی زیادہ. 9/11 کے بعد جتنا مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بے انصافیوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اتنا ہی مسلمانوں میں بیداری بڑھ رہی ہے. چنانچہ ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ مدارس کو تو انہوں نے ویسے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، لیکن جو ان کے لیے اصل درد سر ہیں وہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے باہری تعلیم حاصل کی ہے، جو کالج یونیورسٹیوں میں پڑھ کے جو ہے، اور پھر ان کا ذہن بدل گیا ہے. اصل درد سر تو وہ ہیں، لیکن غصہ اترتا ہے مدارس کے اوپر، چنانچہ اس لیے کہ وہ ایک جگہ پر بےچارے محبوس ہے ایک مدرسے کے اندر، اور ایک وہ نظام چل رہا ہے اسلامی تعلیمات کا. بہرکیف یہ ہے کہ اس شر سے خیر برآمد یہ ہوگا، جسے اقبال نے کہا تھا کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے. ہم اب مسلمان، اپنے ہمیں مسلمان ہونے کا کوئی شعور بیدار ہو رہا ہے، ورنہ ہم اس کو کھو بیٹھے تھے. تو یہ ہیں، اور یہ حالات جا رہے ہیں اسی طرف. بالآخر اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. تو اسی کی طرف پیش قدمی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بڑے سخت مراحل ہیں، اور ہمارے ہی جرائم کی سزا ہے جو ہمیں یہاں پر مل رہی ہے. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کا وعدہ جگہ جگہ ہے. تم اللہ کے دین کو نافذ تو کرو، پھر دیکھو امن و امان، خوشحالی. اور ہم جب دیکھ چکے ہیں، 1400 سال پرانی مثال تو ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کا دور، دور خلافت راشدہ، لیکن ابھی اسی صدی کے، پچھلی صدی کے اینڈ میں اور اس صدی کے آغاز میں بھی دیکھا ہے لوگوں نے شریعت نافذ کی وہاں پر افغانستان میں، طالبان افغانستان نے. لفظ طالبان کو بہت بدنام کر دیا گیا ہے، لیکن جو ان کو کریڈٹ ہے وہ تو ملنا چاہیے. طالبان افغانستان کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں پر جو امن و امان قائم ہوا، جو عدل و انصاف ہوا، اور جو معجزے ظاہر ہوئے ہیں کہ آج سوچ نہیں سکتے، اتنا امن، جرائم فری، کرائم فری سوسائٹی بن گیا. کیسے بن گیا؟ سارے بڑے بڑے دماغ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہی میں سے ایک دماغ جو ہے وہ اس وقت وہاں گیا تو واپس آ کے کیا کہہ رہا تھا؟ ڈاکٹر جاوید اقبال اب تو اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں. وہ تو طالبان کے سخت خلاف تھے، ملائیت کے دشمن. وہ تو قرآن کی بھی ایک نئی تعبیر چاہتے تھے. جو بھی آج کل کے تصور اسلام ہے، جو روشن خیال سیکولر لبرل، ان کے اماموں میں سے تھے. لیکن ایک وزٹ کر کے واپس آئے، کہنے لگے کہ طالبان نے جو نظام قائم کر کے دکھا دیا ہے، چند اور مسلمان ممالک بھی اگر اس کا نمونہ پیش کریں تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی. نظام عدل کا مشاہدہ کر کے آئے تھے اور دیکھا کہ کرائم فری سوسائٹی ہے. یہی تو قرآن کہتا ہے کہ آؤ تو صحیح اس رستے پر، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے خیر اور برکت ظاہر کرتا ہے. لیکن ہم نے تو طے کیا ہوا کہ ہمیں وہ نہیں چاہیے. تو نتیجتاً پھر مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور ابھی یہ سلسلہ چلے گا. لیکن پھر جب مسلمان واقعی اللہ اور رسول کے وفادار بن جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں ہی کامیابی اور دنیا کا امام بنائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اس رستے پر چلنے والے ہیں. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.